مشائخ کے لیے ایک کارآمد نصیحت. فرماتے ہیں مشائخ کو چاہیے کہ وظیفہ وغیرہ بتلانے سے پہلے دو کام بتائیں، ایک اخلاق کی درستی اور دوسری بقدر ضرورت علم کی تاثیر. اس میں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر وظائف شروع کر لیے اور اس میں کچھ مزہ وغیرہ آنے لگے تو لوگ کسی کو کمال سمجھنے لگتے ہیں اور باقی جو اصل امور ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ دو کام پہلے ان کو بتانے چاہیے، ایک اخلاق کی درستی کرنی چاہیے اور دوسرا جو ہے نا مطلب جتنی ضرورت ہے علم کی ہمارے اعمال کے لیے، ہم جو فرضائیں علم میں اس کا میں اکثر ذکر کرتے رہتی ہوں، اس کو حاصل کرنا. یہ جو یہاں پر ہمارے جوڑ کا سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ یہ مقصد ہے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ضرورت ہے وہ حاصل ہو جائے. اور اخلاق کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے مطلب اس کی ضرورت روشنی ڈالی جاتی ہے. اب ظاہر عمل ہر ایک کی اپنی قسمت ہے جتنی کہ عمل کر لے، لیکن بہرحال یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنا اور اس کی فکر ہونا اور علم کا حاصل کرنا، تو خصوص وہ علم جو کہ فرزین ہے. فرمائے شیخ سے مستغنی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیم کی احتیاج رہتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلق احتیاج رہتا ہے، یعنی اس سے اعراض اور مماثلت کی افضلیت کا دعویٰ قاطعی طریق ہے. اور تعلیم میں بھی اتنی احتیاج رہتی ہے کہ اس کے اصول کا ترک جائز نہیں، وہ فروع میں اجتہاد اختلاف ہو جائے وہ بھی ادب کے ساتھ. یہاں حضرت نے خلفاء اور مجاہدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے شیخ سے مستغنی نہیں ہوتے، اور اس کا مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ان کو تعلیم ہی کا اختیار ہو، یعنی ان کو پھر دوبارہ تعلیم کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلق جس کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں اس کی اب بھی ضرورت ہے، اور زندہ شیخ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ بہت ساری چیزوں سے نواز دیتے ہیں. آئی کسی بھائی مت پڑھے ٹھیک ہے سر. آئیے خوشی میں ایسم کے کافی مت پڑے اس میں جلدی سے ان کو جلدی سنیں اور سب میں تعلیم شروع تھا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب مجاز بھی ہو جائے اور جو ضروری چیزیں وہ حاصل بھی ہو جائے پھر بھی وہ اپنے شیخ سے مستغنی نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھر تعلیم کی ضرورت رہتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جس تعلق کی برکت سے اس کو یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں اس تعلق کی اب بھی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس سے اعراض، میں اپنے شیخ سے اعراض یا اس کے برابری کا یا اس سے افضل ہونے کا دعویٰ اس انسان کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اور تعلیم میں بھی اتنی احتیاج باقی رہتی ہے کہ جو اصول بیان کیے جاتے ہیں ان اصولوں کا ترک تو جائز نہیں ہوتا، لیکن جو فروعات ہیں اس میں اجتہاداً اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ادب کی ضرورت ہے، ادبی کی گنجائش اس میں بھی نہیں ہے. بلکہ اصل میں ہمیں جو اکابر سے پتہ چلا ہے اس میں سب کچھ ادب کے ذریعے سے ملتا ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی مشیخت اور ارادت سے ہم لوگ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر صحیح طور پہ ہوں تو صحابہ کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. بغیر اس کے اس کا اندازہ ہونا بڑا مشکل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مربی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا تعلق صحابہ کرام نے ظاہر کیا تھا اور جو رہا تو وہی چیز مسلسل چلی آ رہی ہے. تابعین نے وہی کام صحابہ کے ساتھ کیا اور تبع تابعین نے پھر تابعین کے ساتھ کیا اور پھر درجہ بدرجہ یہ چیز ابھی تک چلی آ رہی ہے, اور جو بھی اس میں کامیاب رہا ہے تو ان کو اللہ جل شانہ نے بہت نوازا ہے. اس کی ایک بڑی موٹی مثال جو ہے حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے کہ وہ جب اپنے شیخ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو استعداد ان کی اتنی زیادہ تھی کہ دو دن میں ان کی خلافت ملی, اتنی زیادہ استعداد والے تھے. لیکن 22 سال پھر بھی اپنے شیخ کے ساتھ لگے رہے, ادھر ادھر نہیں رہے, ادھر ادھر نہیں گئے. آج کل کے دور میں تو بڑا مشکل ہے 2 سال بھی ہاں جی. لیکن حضرت جو ہے نا باوجود خلافت کے 22 سال حضرت کے خادم کے طور پر, حضرت کا بستر, حضرت کی تمام چیزیں وہ اپنے ساتھ ساتھ, اور حضرت اکثر سفر میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ بستر اٹھائے ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے پھر جو ان سے کام لیا وہ بھی پتہ ہے. ہندوستان میں اصل جو خدمت ہے دین کی ہوتی ہے نا زراعت کی برکت سے ہوئی, اور ایک انگریز مورخ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. 90 لاکھ اس دور کے بہت زیادہ لوگ. تو یہ اصل میں اللہ جل شانہ کے فضل سے ہوا, اور اللہ جل شانہ کا فضل ادب کے ساتھ ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ ادب کرتا ہے لیکن اصولوں کے ساتھ, اصولوں کو توڑ کر نہیں. کیونکہ ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ توحید لازم ہے, ہمارے دین کا اساس ہے. اس کو چھوڑ کے تو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن توحید کے اندر اتنا زیادہ غلف نہ ہونے پائے کہ بے ادبی ہو جائے شاعر اللہ کی اور اکابر. اور اسی طریقے سے اکابر کا ادب اور شاعر اللہ کی تعظیم لازمی ہے, لیکن اتنے غلف اس میں نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں شرک ہونے لگے. بس یہی ہمارے لیے اعتدال کا پیمانہ ہے کہ توحید وہ جس میں شاعر اللہ کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہونے پائے, اور ادب وہ جس میں جو ہے نا وہ شرک نہ ہونے پائے. ان گمراہ لوگ ان دونوں میں سے کوئی ایک طرف نکل جاتے ہیں, یا توحید کے اندر اتنا غلط کر لیتے ہیں کہ توحید اسی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ جس میں شاعر اللہ کی بے یعنی بے حرمتی ہو اور بے تعظیمی ہو, بے ادبی ہو. اور بعض لوگ جو ہے نا ادب اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں, اسی کو افراد تفریق کہتے ہیں. ہمیشہ صراط مستقیم بیچ و بیچ ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں معلم کی محبت کلید ہے وصول الی المقصود کی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی اسی عنوان سے چیز ہے کہ جو بھی معلم ہے, چاہے مدرسہ میں ہے, چاہے خانقاہ میں ہے, چاہے جہاد میں ہے, چاہے تبلیغ میں ہے, چاہے کہیں پر بھی ہے, لیکن جو معلم ہے, جو سمجھانے والا ہے, جو بتانے والا ہے, تو اس کی محبت جو ہے وہ مقصود تک پہنچنے کی کنجی ہوتی ہے. بغیر اس کے انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت نے فرمایا دوسرے شیخ سے رجوع انسان کو اس وقت کرنا چاہیے جب ایک مدت بھی ہی مدت کے بعد بھی اپنے اندر اصلاح کو محسوس نہ کرے. اصلاح کے معنی یہ ہے کہ دوائی معاصی کے مزمحل ہو جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ شیخ اول کی مجوزہ تدابیر پر پوری طرح عمل کر چکے ہوں اور پھر بھی کامیابی نہ ہوئی ہو, ورنہ وہ تو اس طرح کا مزداق ہو جائے کہ نسخہ تو کیا نہیں اور حکیم صاحب کی شکایت کے ان سے علاج سے نفع نہیں ہوا. حضرت اس میں دو باتیں بتا رہے ہیں، اصل میں اس طریق میں مناسبت لازمی ہے، بغیر مناسبت کے فائدہ نہیں ہوتا، تو مناسبت کا جانچ پہلے کرنا چاہیے کہ مجھے مناسبت ہے یا نہیں، اور وہ پتہ تب چلتا ہے کہ انسان متدی مدت اس طرح مخاطبت کرے یا مجالست کرے اور رابطہ رکھے، اگر فائدہ ہوتے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھے کہ مناسبت ہے، فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس کا مطلب مناسبت نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ اب اس میں اکثر یوں کر لیتے کہ مناسبت کی لوگ پرواہ نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں اگر مناسبت نہ ہو تو ان کے ساتھ ٹکنا کوئی چیز نہیں ہے، مطلب جارے پھر کسی اور طرف جانا ضروری ہے، لیکن اس میں اس احتیاط کے ساتھ کہ پہلے سے یہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھ چکا ہو، ان کے ساتھ مجالست مخاطبت یا مجھے مخاطبت کر چکے ہوں، اب پھر بھی اگر فائدہ نہ ہو تو پھر چیز پھر صحیح، پھر تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان دوسرے جگہ چلا جائے، کیونکہ مقصود یہاں پیر مریدی نہیں ہے بلکہ پوری پیر مریدی ذریعہ ہے اصلاح کا، تو اگر اس سے وہ مقصود حاصل ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر مقصود حاصل نہ ہو تو پھر ظاہر مطلب اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو اس میں اول تو یہ بات ہے کہ ایسی جگہ ٹکنا جہاں سے فائدہ نہ ہوتا ہو فضول ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بلا وجہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مٹر گشتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر جائی ہو جاتا ہے، اور ہر جائی کو کہیں پر بھی ٹھہراؤ نصیب نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ بیچارہ محروم رہتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو وہ بیچارے کسی جگہ نہیں ٹکتے تھے، اگر مولانا صاحب سے گئے پھر کسی اور طرف گئے، پھر وہاں نہیں ٹکے پھر کسی اور طرف گئے، پھر وہاں نہیں ٹکے پھر کسی اور طرف گئے، مطلب یہ ہے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا جو والی بات ہے وہ سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بیچارے بڑی خستہ حالت میں تھے، تو اپنے بارے میں دعا کی درخواست کی مولانا صاحب سے، مجھے دعا فرمائے، تو حضرت نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے کسی ایک جگہ ٹک جاتے تو کام بن جاتا، مطلب کسی ایک جگہ تو ٹک جاتے نا، یہ کیا ہے مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو مطلب اس میں تو انسان کچھ بھی نہیں رہتا، مطلب یہ جو ہے نا یہ والی بات، کیونکہ اس میں ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی ایک جگہ پر اگر ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، خط کتابت کریں گے، اور آپ کے بارے میں معلومات اس شیخ کی پاس بڑھتی جائیں گی آپ کے بارے میں، حتیٰ کہ روز بروز یہ معلومات میں اضافہ اس حد تک ہو جائے گا کہ پھر بعد میں شیخ کے سامنے مرید گزر بھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے سالت میں، اس کے لیے کشف ضروری نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ تو ایک تجربے کی چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جس بات سارہ سال اس کام کو کر چکا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ کسی کے بارے میں اتنے معلومات بھی ہو، تو ان معلومات اور تجربے کی بنیاد پر وہ فوراً ایک نگاہ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے، تو اسی تو یہ تب ہو سکتا ہے جب کسی ایک کے ساتھ رابطہ ہو، اب اگر آج ایک کے ساتھ ہے کل دوسرے کے ساتھ پھر کل تیسرے کے پرسوں تیسرے کے ساتھ، اب مجھے بتایا پھر اس کے ساتھ وہ معلومات کہاں آئیں گی، اور آپس میں وہ مناسبت کیسے آئے گی، وہ ایک دوسرے کو اپنے سمجھنے کیسے آئے گا۔ ہمارے پشتوں میں ذرا بولنے سے رہ کے وہ کئی گھروں کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک آدمی جو ہے نا اس کو اپنا مہمان نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے پاس گیا ہو، دوسرے کہتے ہیں ممکن ہے اس کے پاس گیا ہو، تیسرے کہتے ہیں ممکن ہے اس کے پاس گیا ہو، اور اسی طریقے سے بیچارہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ اور لیکن اگر کسی ایک جگہ بتا دے کہ میں آپ کا مہمان ہوں تو ظاہر ہے وہ مہمان کا جو احترام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو بھی خیال رکھیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہر جائی شخص ہوتا ہے اس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھتا، نتیجتاً وہ بیچارہ ویسے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ یہاں کی بات ہے ایک صاحب سے، وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر پیروں فقیروں کے ساتھ یہ لوگوں نے ذہن بنائے ہوتا ہے کہ یہ بس ایک نگاہ سے بدل لیں گے اور پھر ہمارے سارے کام خود بخود ہوتے رہیں گے، مطلب ہم تاجد کے لیے بھی خود اٹھیں گے، اور ہم جو مطلب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ذکر بھی خود ہی کریں گے، اور ہم لوگ دین کے سارے کام بھی خود ہی کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کر، جیسے چابی کسی نے دے دی اور بس وہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یہ عموماً مزاج ہے مطلب یہاں کا یہ رہ جاتا۔ اچھا تو وہ صاحب آئے تو وہ کہتے جی بس وہ بڑی مشکل سے پہنچوں آپ کا، یہ ہو گیا نہیں کہا چلو ٹھیک ہے, وہ تھے وہ حافظ قرآن تھے لیکن اس کا حفظ کچا تھا. ہاں جی باہر یہاں پر آگے بیٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا الحمد للہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل کیا کہ اس کا حفظ جس کو مطلب اس کو اللہ پاک نے توفیق دی اور اس کو فصل کر دیا, اور بھی ماشاء اللہ کچھ مسائل میں اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی. ایک دن مجھے کہتے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے کہا کسی اور جگہ چلے جائیں, ظاہرے ہم تو کوئی ہم تو کوئی ظاہر وہ غریبوں کا شکار تو نہیں کرتے, تو خام خام بہت زیادہ بھیڑ بنا لے, میں نے کہا پھر کسی اور جگہ چلے جائیں. تو کہتے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے کہا وہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا, تو آپ اپنے فیصلے پہ عمل کر لیں, میں تو آپ کو روکتا نہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگے تو پھر مشورہ ہے, یا آپ مجھ سے حقیقت پوچھے تو جب بھی کچھ نہ کچھ عرض کر لوں گا اپنے تجربے کی روشنی میں, کہتے پھر آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا خدا کے بندے یہاں آنے سے پہلے تمہارے پاس کچھ چیزیں نہیں تھیں, ہاں جی وہ چیزیں تمہارے پاس اگر میں بتا دوں کہ ہیں تو مان لے گی, کچھ بتا دیں. میں نے پہلے یہ بات عرض قرآن سے کر دیا کہ کہاں یہ تو پھر میں نے کچھ اور چیزیں بنوائی ان کی ذاتی, تو میں نے کہا اس کو فائدہ نہیں کہتے, آپ کس چیز کا فائدہ کہتے ہیں؟ اول تو یہ کوئی چابی تو بٹن تو یہ نہیں کہ بٹن آن کر لے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی, یہ تو ایک تدریجی عمل ہے, تدریجی عمل ہے. مطلب اصول یہ بتایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا ہر اگلا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے, یہ اصول ہے. لیکن آپ چل پڑے ہیں آپ تو ظاہر ہے, مطلب چلتے 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 آپ اب دس سال کے بعد آپ کو لوگ دیکھیں گے تو کافی مختلف پائیں گے, لیکن یہ نہیں کہ وہ جو دس سال کا عرصہ ہے وہ آپ ایک دن میں طے کر لیں گے, وہ تو اس طرح تو نہیں, اس کے لیے تو ہے پھر قدرتی رفتار چاہیے. آپ روٹی کو جو پانچ منٹ میں پکتا ہو وہ آپ آدھے منٹ میں پکانا شروع کر لے تو کیا نتیجہ ہوگا, جل جائے. مطلب یہ کہ وہ تو وہ روٹی ہی نہیں رہی. میں نے کہا ہر چیز کی اپنی ایک قدرتی رفتار ہوتی ہے, میں آپ کو اتنا نہیں ایک وقت میں دے سکتا کہ آپ الٹی کر لیں, یہ تو ہر چیز کا اپنا قدرتی انداز ہوتا ہے اور اس قدرتی انداز کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو بہرحال پھر اس کو بات تو سمجھ آ گئی, دل تو چاہا کہ اس کو کہہ دوں چلے جاؤ گا, ہاں جی پھر میں نے کہا پتہ نہیں یہ عادت کر دے گا گڑبڑ کرتا رہے گا تو نقصان ہی ہو جائے گا, وہ کیا کرے گا. بہرحال تو میں نے چھوڑ دیا, لیکن بہرحال وہ تو بہت آئے گا. میں نے کہا کہ اس کو کہہ دوں کہ جاؤ اپنا کام کرو. تو وہ یہ ہے کہ وہ مطلب مزاج ہے یہاں ہم لوگوں کے اس قسم کے مزاج تو ہیں, تو اس قسم کی چیزیں ایک صاحب تھے وہ اس کے عقیدے گڑبڑ تھے, تو الحمدللہ ہمارے پاس جب آیا تو اس کے عقیدے ٹھیک ہو, خود اس کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے عقیدے ٹھیک ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی میں جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے حاصل نہیں ہوا. میں آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے تھے؟ کہتے ہیں میرے فلاں مسئلہ تھا اخلاقی وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو میں نے کہا آپ کو اپنے عقیدوں کا بھی کچھ خیال ہے کہ کچھ وہ تو تھے آپ کے عقیدے گئے تھے؟ ہاں. میں نے کہا اس کو کچھ ٹھیک ہو گیا نہیں, کہتا ہو گئے. تو میں نے کہا عقیدہ ضروری ہے یا وہ ضروری ہے؟ اللہ جل شانہ سارے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے, اور خیر کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم وہ پہلے ٹھیک ہوتی. ہاں جی تو عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہے تو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا جس سلسلے میں کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو جائے تو اس کو تو سلسلہ مانتے ہی نہیں, جس سلسلے میں کسی کا عقیدہ خراب رہے اور اس پہ روک ٹوک نہ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا, اس میں تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آپ کی پہلی جو زیادہ وہ تھی ترجیح وہ عقیدے کی تھی, اب انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر چار پانچ مہینوں میں خود اس کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں واقعی بڑا فائدہ ہوا. میں نے کہا بس اس میں تاجر نہیں کروں, کیونکہ اس کو موانع طریق کہتے ہیں. موانع طریق چار ہیں, ہاں جی ان میں سے ایک تاجر ہے, یعنی جلدی مچانا, جلدی مچانا. یعنی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیخنا شروع کر لے کہ مجھے یہ دوائی دو مجھے یہ دو مجھے تو یہ چیز ٹھیک ہے مجھے یہ چیز, تو ڈاکٹر کیا کرے آپ کے ساتھ؟ پیس آپ کو واپس جیب میں ڈال کر نکل جاؤ, میرا زمانہ خراب کرو, میرے اور مریض متاثر ہو رہے ہیں. ہاں تو وہ جو ہے نا مطلب یہی وہ بات ہوتی ہے کہ تاجیل جو ہوتی ہے انسان کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے. تو چار چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز تاجیل ہے, تاجیل کی وجہ سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے. میں یہ بات میں اس لیے کی کہ حضرت نے جو فرمایا تھا وہ بات سمجھ آ گیا. اور میں جو شیخ خود بھی کام کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح سے غافل نہیں رہتا اس کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے. اور اگر محض فندان ہے مگر خود عامل نہیں ہے اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی, وہ تدابیر صحیح دریوز کر لے. سلسلے کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک ہونا چاہیے فن اور دوسرے برکت. برکت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ بات آپ کو کور صاحب بتائے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, وہ بتا سکتا فائدہ ہوگا, حالانکہ دونوں ٹھیک باتیں ہوتی ہیں. برکت اس کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, ہاں جی, تو وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہوتی ہے, ظاہر مطلب یہ کہ وہ جو بھی تجویز کر دے اس میں اللہ پاک شفا ڈال دیتے ہیں. تو یہاں بس یہ بات ہے کہ جو شیخ خود کام کرتا رہتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق تو مضبوط رہتا ہے. جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے اس کے ہاتھ میں برکت رہے گی, جب برکت رہے گی تو ان کے ساتھ ملنے جلنے والے جو ان کو فائدہ رہے گا. تو یہ والی بات ہے کہ جو شیخ ہے وہ خود بھی کام کرتے رہنا چاہیے, اس کو اپنی طرح سے واپس بھی لینا چاہیے. اور میں مرید کو شیخ کی رائے سے مخالفت کا حق نہیں ہے, اگرچہ دوسری شک مباح بھی ہو, کیونکہ مرید کا تعلق شیخ سے استاد شاگرد جیسا نہیں ہے, بلکہ اس طریق میں مرید و شیخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا. مریض کو طبیب کے فتویٰ کے خلاف مخالفت جائز نہیں جب تک شریعت کے خلاف شیخ کا قول کوئی قائم نہ جائے. یعنی اس میں جو ہے نا شک کا پہلو جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں لیا جاتا, اس میں یقین پر بات ہوتی ہے. کیونکہ وسوسہ تو شیطان کرو گے ڈالتا رہے گا, پھر تو آپ کو کہے دیکھو یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں, وہ تو شیطان کو اچھا خاصا کرول نظر آئے, وہ پکی بات. اب آپ کو دو چار کی دروازوں کے خلاف شریعت ہے پھر تو نہ مانا. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے, اشتہاری صورت ہے یا ابہامی صورت ہے, ایسی صورت میں آپ اگر ابہام ہوگا تو کسی سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ جب کبھی آپ کو ابہام ہو جائے کسی مسئلے میں تو کیا خیال ہے, خود ہی عمل کریں گے آپ کسی سے پوچھیں گے؟ پوچھیں گے نا, جب پوچھیں گے تو سب سے زیادہ پوچھنے گا تو شیخ کا کیوں سے پوچھیں. تو وہ جب کر رہے تو اس کے بعد آپ کیسے اعتراض کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کے لیے سب سے بہتر تو خیر خواہ بھی ہے, جاننے والا بھی اس طریق کا, تو سب سے زیادہ تو آپ کے وہ مستحق تو وہی ہے. لہٰذا ابہامی صورت میں تو ابہامی صورت میں اور اجتہادی صورت میں شیخ کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر بالکل یقینی پکی ٹکی والی بات ہو تو پھر ٹھیک ہے, اس میں شیخ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, وہ ایک اور بات نہیں کرتی. پر میں اگر مرید کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہو تو مخالفت جائز بلکہ لازم ہے مگر ادب کے ساتھ. وہ واقعہ میں وہ قول خلاف شریعت نہ ہو مگر یہ تو اپنے علم کا مکلف ہے. جیسا سعید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, خوشاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصور شیخ تعلیم فرمایا, سعید صاحب نے اس سے عذر کیا کہ مجھے اس سے معاف فرما جائے. شاہ صاحب نے فرمایا, میں سجاد رنگین کن گرد تیری مغا گویت کے سارے بے خبر نہ بزر جسم راہ منظر رہا. سعید صاحب نے عرض کیا کہ میں خواری تو ایک گناہ ہے, آپ کے حکم سے میں اس کا ارتکاب کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا, مگر تصور شیخ میرے نزدیک شرک ہے, اس کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے. حضرت شاہ صاحب نے جواب سن کر سعید صاحب کو سینے سے لگا لیا, شاباش جزاک اللہ, تم پر مذاق تو ہی جو اس کے بعد سنر غالب ہے, اب ہم تم کو دوسرے راستے سے چلیں گے. بات بالکل صاف ہو گئی, اس کو سلوکی نبوت کہتے ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس صاحب کا جن چیزوں میں دو رائے ہو اور اس میں علمی رخ سے جو ہے نا مطلب ایک بات ان کے اوپر واضح ہو چکی ہو, اس صورت میں وہ اپنے شیخ کے تعلیم سے عذر کر سکتا ہے. جہاں دیکھ لیں انہوں نے بیدے بھی نہیں کی, بات کی لیکن بیدے بھی نہیں کی, شیخ نے بھی اس کو مان لیا حالانکہ وہ شیخ کے نزدیک صحیح بات تھی, شیخ کے نزدیک صحیح بات تھی, ان کے نزدیک صحیح بات نہیں تھی. تو انہوں نے عذر کر لیا اور حضرت نے اس عذر کو مان لیا. لیکن اس میں ایک الگ بات نظر آ رہی حضرت ہی کے ملفوظات میں, فرمایا اگر گناہ ہو تو وہ میں کر لوں گا, شرک نہیں کر سکتا کیونکہ شرک اللہ معاف نہیں کرتے. ان کے نزدیک شرک تھا, لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ باوجود اس کو شرک سمجھنے کے اپنے شیخ کو مشرک نہیں سمجھا. پھر آپ اس کے مجھے بہت تفصیل بتا دیں کہ کیا چیزیں تھیں, خود اس کو شرک سمجھا نا, لیکن شیخ کو مشرک نہیں سمجھا. اب بتاؤ یہ کیا چیز, ایک تو اتنا ظرف ہو کسی میں, ایک تو اتنا ظرف ہو کسی میں سید صاحب جیسا, تو وہ تو یہ بات کر سکتا ہے کہ دیکھو ایک چیز کو شرک کہہ رہے ہیں لیکن شیخ کو مشرک نہیں کہہ رہا, اور یہ کہہ رہے کہ آپ کے کہنے پہ میں گناہ کر لیتا, ہاں اس سے توبہ کر لیتا. یہ دو چیزیں یہ ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ تو اپنے شیخ کے سامنے سرنڈر کرنا ہی ہے, لیکن ایسی چیزوں جس پر بعد میں کوئی گنجائش ہی نہ نکلے تو اس میں انسان عذر کر لے, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ ان دونوں دو چیزوں کو جمع کر دیا, ادب کو اور شریعت کے تقاضے کو, دونوں کو جمع کر لیا, تو شیخ نے اسی وجہ سے ان کو سینے سے لگا دیا. یہ وہ چیز تھی کمال کی جو حضرت کو پسند آئے, ان کو اپنے سینے سے لگایا کہ ہاں میں آپ کو اب اس راستے پر لے کر آپ کی پسند کی مطلب, ہاں جی ان دو چیزوں کو نہیں جمع کر آسانی کے ساتھ. اب اگر ہم کہہ دیں کہ ہر ایک اس طرح کر لے تو پھر ہر ایک اس طرح بن جائے, جیسے طالب علم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ فلاں کہتا ہے کہ ہم لوگ محرفاتی میں مقرر کریں گے, اور میں پھر علی بن جائے, پھر علی بن جائے, تو مطلب یہ کہ وہ تو پھر ظاہر مطلب یعنی اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو پورے کر لیں. ایک انسان اپنے نفس کی وجہ سے معرفاتی میں کر رہا ہے, دوسرا مطلب اس کا وہ مستحق اس کی شان, تو دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جوش صاحب جو حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, چونکہ مجدد تھے اپنے جو ہوتے ہیں, تو مجدد جو ہوتے ہیں ان کو کچھ خصوصی چیزیں عطا فرما دی جاتی ہیں, جو ان میں سے یہ بھی تھی. حضرت ایسے مجدد رہے ہیں کہ جو بالکل امی ماں سے ہمارے جو سعید صاحب وہ درسیات سے فارغ نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جو ہے یہ بھی ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن آئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے حروف نظر نہیں آتے, تو ان نے باریک باریک جالیاں منگوا لی, ان سے کہا کہ ان کو گنو تاروں کو سارے تار گن کر دے بتا دیے, وہ صحیح حروف نظر نہیں آ رہی. حضرت نے ان سے پوچھے جاؤ مجھے بتاؤ آج کیا کیا ہے, عمل کون سا کیا. حضرت اور تو کچھ نہیں, پڑھنے کے لیے گیا تھا تو جنگل میں ایک مسجد تھی, وہ بڑی ویران تھی, اس کے اندر بڑے کپڑے رکھے پڑے ہوئے تھے, میں نے اس میں جھاڑو دے دی, صاف کر دیا, اس میں اذان دے دی, پھر نماز پڑھ لی, نے مبارکباد دی, فرمایا ماشاءاللہ آپ کا جو ہے عمل قبول ہو چکا ہے, اب آپ کو ایک اور طرح سے سب کچھ دیا جائے گا, اب آپ کتابیں چھوڑ دیں, کتابیں آپ کے لیے بند, کتابیں ان سے اپنے شیر میں روکا دیا. اس کی خصوصیت کی تھی وہ تو الگ بات ہے نا, وہ معاملہ تو الگ ہے نا, مطلب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, دوسرا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لیلۃ القدر لے, وہ ایک رات مطلب حضرت نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ حضرت لوگ لیلۃ القدر کے لیے رات جگاتے ہیں تو کیا میں جاگوں, اور میں نے جتنے رات آپ کا جاگنے کا معمول ہے اتنا جاگ لو اور باقی سو جاؤ, اگر لیلۃ القدر ہو آپ کو جگا دیا جائے. تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے, اس لیے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ وہ تشریف لائے اور میں اٹھو غسل کر لو بہتر کرے ساری ہوتی. اب جن کی یہ خصوصیت ہو تو ظاہر ان کے لیے معاملات اور ہوتے ہیں نا, وہ تو نہر کے سر بد راشد کلندری, مطلب یہ تو نہیں کہ بس وہ جو ہر جو آدمی جو ہے بال صاف کر لے تو کلندر بن گیا, یہ تو ظاہر ہے مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا انداز ہے. میں نے ساری چیز اس لیے بتا دی کہ آج کل چونکہ اعتراض تو بہت آسان ہے اور اعتراض کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں, تو اچھا خاصا غور نکل آئے گا بھائی تو جی بس ٹھیک ہے جی اب تو ہم بھی کریں گے سلوک نبوت ہے, سلوک نبوت سلوک نبوت خصوصی چیز ہے اور اس کے پیچھے بڑی خصوصیات ہوتی ہیں, ان چیزوں کے بغیر صرف اعتراض کے لیے سلوک نبوت نہیں کہہ رہے. فرمایا اہل طریق کی وصیت ہے کہ اول طلب شیخ میں پوری احتیاط لازم ہے, صرف جب تفتیش و تجربہ سے اس کا مطلب شریعت و محقق ہونا ثابت ہو جائے تب اجتہادی مسائل میں بات بات پر سے بزدل نہیں ہونا, البتہ اگر بیعت کے بعد اس سے کوئی ایسی بات دیکھے جو صریح ہے خلاف شریعت ہو جس میں اجتہاد کی بالکل مجال نہ ہو, اس کے متعلق تین قسم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں, بعض تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خلاف اصول خرید کرتے ہیں, اور بعض کے فعل میں بھی تعویل کر لیتے ہیں, اگر وہ ان کو بھی اس فعل کا عمل کرے تو اس کو بھی کر لیتے ہیں, اور یہ خلاف طریقہ بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے. اور سب سے اچھا تیسرے قسم کا معاملہ کرنے والا ہے وہ یہ کہ اس امر کو نہ کرے لیکن بدزن بھی نہ ہو. جس کو بدزن نہیں بنے, مشرق بنے گا, بدزن بھی نہ ہو اور اس کے فعل میں یقین جائے بہامن تعویل کرے, اور اگر تعویل پر قدرت نہ ہو تو سمجھ لے کہ شیخ کے لیے عصمت لازم نہیں, آخر وہ بھی بشر ہے اور بشر سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے, ممکن ہے, اور اگر اس کو بھی امر کرے تو اتباع نہ کرے بلکہ ادب سے عذر کر لے. اب اگر وہ اس عذر کو قبول کر لے اور پھر اس کو مجبور نہ کرے تو شیخ نہ چھوڑے, اور اگر اس عذر پر مرید سے خفا ہو جائے تو سمجھ لے کہ شیخ کا عمل نہیں, اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے, اور دوسرے سے جا کر صاف کے دیکھے میں پہلے وہاں بیٹھ تھا اور اس وجہ سے الگ ہوا, اور اگر وہ سن کر ناخوش ہو تو اس کو چھوڑ دے, اور اگر ناخوش نہ ہو تو اس سے تعلق پیدا کرے, مگر اس حالت میں بھی پہلے شیخ کے ساتھ گستاخی نہ کرے کیونکہ اس طریق کا مدار ادب پر ہے. یعنی اس میں جو ہے نا یہی والی بات ہے کہ حضرت اکثر اس شعر فرماتے تھے, در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق, ہر حوس نہ کہ نزانت جام و سندان باغ کر, ایک ہاتھ میں جامع شریعت ہو دوسرے میں سندان عشق کا سندان ہو تو ہر حوث کرنے والے شخص کو دونوں چیزیں نہیں ملا کرتی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ اس میں دینا دین والا مسئلہ ہے کہ نہ تو شریعت پر حرف آئے نہ طریقت سندان ہے. طریقت اصل میں شریعت کی تکمیل کو کہتے ہیں, تو ان دونوں کے اندر جدائی تو نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے وہ جو باطنی تقاضے ہیں ان کو دل سے مان لینا اور دل کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا یہ جو ہے مطلب طریقت ہے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ادب چونکہ اس کا بنیاد ہے اور ادب کا تعلق دل کے ساتھ ہے لہذا اس کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ شریعت کی والی بات بھی ہے. میرے ساتھ یہ بات ہو گئی تھی لیکن میں اس کو زیادہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ پھر وہی والی بات کو وہ مطلب لوگ جو ہے نا آج اعتراض کو بہت خوش مطلب وہ سمجھتے ہیں نا, حالانکہ اعتراض ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ہر جگہ ایسا ہی ہو. ہمارے روحت لال کا جو مسئلہ تھا, روحت لال کا ہمارے پشاور کے علماء کرام کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, تو ان کو میں ناحق بھی نہیں سمجھتا ہوں, صرف ایک اختلاف ہے اجتہادی اختلاف ہے. تو ان کا ادب میرے دل میں ہے یقینا, ان کے ساتھ میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں. تو کچھ لوگ تو ان کے مکمل اختلاف ہے, ان کی گستاخیاں کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو مکمل ساتھ ہیں, اور ہم جیسے لوگ ساتھ تو نہیں ہیں لیکن ادب کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ حضرت بھی ان میں سے تھے کہ وہ بھی اطلاع کا مقبلے میں علماء کے ساتھ تھے. اب میرا سارا پروگرام یہ تھا اور شیخ جو ہے نا ہمارا تو معاملہ تو مشکل تھا. اب شرح صدر سے اس کے خلاف کر بھی نہیں سکتا تھا, اب شیخ کے ساتھ وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ حضرت مجھے روک دے تو میں روک نہیں سکتا, کیونکہ میرے اوپر کوئی فرض تو ہے نہیں, میرا فرض تو نہیں ہے نا. تو اگر حضرت روک دے تو حضرت تو حکم کے مطابق میں روک جاؤں گا. تو میرے ارادہ کیا کہ حضرت مجھے روک دے تو میں روک جاؤں گا, لیکن خود سے نہیں روکوں گا. تو میں نے پھر یہ اس کے لیے طریقہ جو بنا لیا کہ وہاں جغرافی ڈپارٹمنٹ ان کے چیئرمین سے کہا کہ آپ ایک مجلس بنا دیں علماء کرام اور اس میں جو سائنسدان وغیرہ سب بلائیں اور صدر جلسہ حضرت کو بنائیں اور مجھے مقرر بنا لیں, میں ساری بات کر لوں گا تو حضرت کے سامنے میری پوری بات آ جائے گی, ویسے تو میں نہیں کر سکتا حضرت نے. تو اگر حضرت نے میری وہ کر دی رد کر لی تو میں رک جاؤں گا, اور اگر رد نہیں کیا تو ظاہر ہے تو دیکھیں. تو انہوں نے بات مان لی, انہوں نے واقعی بہت زبردست یعنی مطلب جلسہ کیا, علماء کرام کو بھی بنایا بلایا, ساتھ سے انجام دی. سخت بارش تھی اس دن, بارش میں بھی میرا سب تشریف لائے, اس وقت مجھے اپنے تجویز پہ شرمندگی بھی حضرت کو بارش میں تکلیف تھی. بہرحال یہ کہ تشریف لائے, میں نے پورا لیکچر دیا, سوال و جوابات ہوئے, اور جو میرا نقطہ نظر تھا سب میں نے پیش کر دیا. اب جب حضرت کے خدار کے خطبہ آ گیا تو حضرت نے مجھ پہ ذرہ بھر بھی رد کیے بغیر اپنا پورا نقطہ نظر بیان کیا, یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط کر بات, ایک لفظ بھی نہیں کہا. میں نے کہا پھر مسئلہ ہو گیا. بہرحال پھر میں گیا حضرت کے پاس شام کو, حضرت یہ نظرات کا انداز ہوتا ہے کہ ذرا جو بولتا بولتا ہے تو تھوڑی سی ان کی شنٹنگ ونٹنگ کرتے ہیں کہ ذرا وہ تکبر نہ ہے, عجب نہ ہے نا. تو خوب مجھے ڈانٹا, بڑا بولتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, جیسے مشاہد کا طریقہ ہوتا ہے. خوب ڈانٹا ہاں جی. اس کے بعد پھر ظاہر جیسے حضرت کا پیار کا انداز وہ چلتا رہا. تو میں نے کہا حضرت اب تو آپ کے سامنے میری ساری بات آ گئی. تو میں ہاں تو میں نے کہا آپ اگر فرما دیں گے تو میں اب میں اس پہ رک جاؤں گا, میں اس کے بعد نہیں کروں گا اس کو اگر آپ مجھے حکم دے دیں. تو حضرت تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہوئی, مراقب سے سر اٹھایا تو فرمایا آپ تحقیق کر رہے ہیں نا. میں نے کہا جی ہاں. فرمایا کب کریں کیا رہا جائیں چلے اب اس کے بعد کریو. پھر میں نے یہ کہا کہ پورا مضمون لکھ دیا اس کا اپنے تحقیق کا. حضرت سے میں نے اس کی حضرت اس کی اصلاح فرما دی. اب اس میں تو ساری بات آج اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہی. حضرت نے اس کی کہا کیا کہ درستی ذرہ بر بھی مدد نہیں کر سکتی. اب اس کے بعد پھر کیا کیا جائے کاکے کی تو درستی کیوں ظاہر ماں کاکے کی غلطی تو ہمارے پیدائش ہوتی تو وہ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں تو حضرت نے درست کر لیں. باقی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ حضرت نے اس کو ذرا بھر بھی کر دیں. اس کو سن کے بعد میں مفتی مختار الدین شاہ صاحب رونے لگے, کہتے ایسے لوگ اب کہاں ملیں گے. اتنا وسیع دل کہ ایک مرید چاہ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کہا جائے لیکن انہیں بالکل نہیں اسی طریقے سے پڑھا سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہاں پر معاملہ چلتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو ہے نا پھر وہ مار مثال پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. Thank you.